الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ گزشتہ نشستوں میں جو مضمون ہم نے بیان کیا اس کا تعلق ہے حسد سے. آج انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس مضمون کی تکمیل کر لی جائے اور آئندہ اتوار انشاءاللہ زندگی بخیر. ارادہ یہ ہے کہ کچھ واقعائے معراج سے متعلق بھی تفصیلات بیان کی جائیں، چونکہ ہم اور آپ یعنی کہ مرد حضرات تو جمعے کے بیانات کے اندر بھی یہ چیزیں سن لیتے ہیں اور درس وغیرہ کے اندر بھی یہ چیزیں سن لیتے ہیں، لیکن ہمارے اس اصلاحی سلسلے کے اندر بہت سی خواتین بھی شرکت کرتی ہیں، تو اس لیے ارادہ یہ ہوا کہ انشاءاللہ زندگی بخیر اگلی جو نشست ہوگی اس میں معراج کے واقعے سے متعلق اور اس ذیل میں کیا کچھ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے ان سے متعلق کچھ عرض کر دیا جائے گا، تاکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس اعزاز سے نوازا گیا اس کی اہمیت کا بھی ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو سکے. تو کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ حسد کا جو موضوع ہم نے شروع کیا اس کو آج مکمل کر لیا جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان طلب صادق لے کر آئے تو عربی کا مقول مشہور مقولہ ہے کہ ولی العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوا کرتا ہے. اگر تو مومن مسلمان اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت بھی آ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک میں سے ایک حدیث بھی اس کے کان میں پڑ جائے، تو خالی ایک آیت بھی انسان کی ہدایت اور نصیحت کے لیے کافی ہے، یا اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک بھی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے. یہ مضامین اسی لیے تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم اور آپ توجہ سے سن کر اپنے ضمیر کو ٹٹولیں کہ کہیں ہمارے اندر بھی تو اس قسم کی بیماریاں موجود نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری دنیا کے اندر بھی خرابیاں ہوں اور آخرت بھی ہماری برباد ہو. بات یہ ہے کہ حقیقت اور جو آنے والے حالات ہیں وہ ابھی تک ہم سے منکشف نہیں ہوئے، وہ سارے کے سارے پردہ غیب میں ہیں. دنیا کے اندر تو لسٹم پسٹم سب کچھ چلتا ہے، اچھائی کرنے والے بھی جی رہے ہیں اور برائیاں کرنے والے بھی جی رہے ہیں. یہ دنیا تو چونکہ دار العمل ہے، یہاں تو عمل کے لیے ہمیں لایا گیا ہے. جو جو بھی اعمال ہم کرتے جا رہے ہیں وہ سب کچھ نوٹ کیے جا رہے ہیں. کل قیامت کا دن جب آئے گا تو وہ یوم جزا ہے، بدلے کا دن ہے. اس دن حساب کتاب لیا جائے گا اور بندوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے. اس وقت بہت سے انسانوں کی آنکھیں کھلیں گی اور اس وقت وہ رہ رہ کے پچھتائیں گے کہ کاش دنیا میں ہی ہم ہوش میں آ جاتے اور سنبھل کر زندگی بسر کرتے تو آج یہ برا دن ہم کو دیکھنا نہ پڑتا. لیکن وہاں چیخنا چلانا، رونا پیٹنا، واویلا کرنا کچھ کار آمد نہ ہوگا. تو انسان کامیاب وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے تو اس کو اپنے پلے سے باندھ لے اور دل و جان سے اس پر عمل پیرا ہو جائے، تاکہ دنیا کے اندر جو وہ عمل کر رہا ہے وہ صاف ستھرا ہو اور نیکی کے لحاظ سے بھاری بھرکم ہو، وزندار ہو، جاندار ہو. کل کو جب وہ محشر میں پہنچے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پونجی ہو، ذخیرہ ہو، خزانہ اس کے ساتھ ہو. یہ جو حدیث مبارک آپ حضرات نے پچھلے مضمون میں سماعت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد یأکل الحسنات نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان نہیں کی بلکہ حقیقت کو بیان کیا ہے, حقیقت واضح کی ہے. اب اگر کوئی نادان اس بات کو سننے کے باوجود بھی حسد کی آگ میں مبتلا رہے تو یقیناً وہ نیکیاں بھی کرتا چلا جائے گا, عبادات بھی کرے گا, طاعات بھی کرے گا, لیکن اگر وہ اس قسم کی نقصان دے بیماری کے اندر مبتلا ہوا تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے خوبصورت گھر کے اندر قیمتی قسم کے دروازے اور چوکھٹے فٹ کر دی جائیں اور ساتھ میں اس کے اندر دیمک لگ جائے, اس دیمک کا تدارک بر وقت نہ کیا جائے تو وہ دیمک کچھ مہینے میں یا کچھ سال میں اس قیمتی گھر کے قیمتی دروازے اور چوکھٹوں کو نقصان پہنچا کر کھوکھلا کر دے گی. تو یہی حال ہمارے اعمال کے ذخیرے کا ہے کہ ہم نیکیاں بھی کرتے چلے جائیں اور ساتھ میں اگر یہ روحانی روگ جو ہمارے اندر پلتے ہیں ان کا تدارک نہ کریں تو یقیناً یہ جو آپ نے فرمایا کہ انسان کی نیکیاں حسد کے ذریعے سے کل عدم ہو جاتی ہیں, خاکستر ہو جاتی ہیں, تو ہم اس کا احساس کریں یا نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں, سچے ہیں, آپ کا فرمان اٹل ہے. آپ نے جو کچھ کہہ دیا وہ 100% میں صحیح ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقائق منکشف فرما دیے. آپ نے اللہ کے بندوں کو, اپنی امت کو تمام حقائق سے بخوبی واقف کر دیا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, رسول جو کچھ بھی تم کو دے وہ لے لو, جس چیز سے وہ تم کو منع کرے اس سے رک جاؤ. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست آ کر اپنے بندوں سے خطاب نہیں فرماتے, براہ راست گفتگو نہیں فرماتے. اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین, ایک ایک فرمان وہ جاندار ہے, وزندار ہے, حقیقت پر مبنی ہے. آپ نے تو حقائق بیان کر دیے, اب اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ ماننے کی وجہ سے وہ حقائق معدوم نہیں ہوں گے. کل کو جب آنکھ بند ہوگی تو وہ حقیقتیں سامنے جب آئیں گی تو انسان اس وقت کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, تو وہاں لاکھ مرتبہ انسان توبہ کرے, غلطی کا اظہار کرے, وہاں پھر وہ ندامت کام نہیں آتی. اسی دنیا کے اندر ایک صاحب کا واقعہ ہوا, بوڑھی یعنی بوڑھے ہیں, بوڑھی کافی عمر رسیدہ ہیں اور ضعیف العمر ہونے کے باوجود وہ انکار کیا کرتے تھے کہ میں جنات کو نہیں مانتا, حالانکہ قرآن کریم میں جنات کا باقاعدہ تذکرہ ہے, جنات کے ایمان اور اسلام لانے کا تذکرہ, پوری سورت اللہ پاک نے سورہ جن کے نام سے اتاری. لیکن ایک انسان اگر انکار کرنے پر آ جائے تو اس کو پھر سوائے یہ کہ اللہ ہی ہدایت دے تو بندہ اس کو منوانے پر قدرت نہیں رکھتا. تو وہ صاحب کھلے عام کہا کرتے تھے کہ میں جنات کو نہیں مانتا, یہ ویسے ہی وسوسے ہیں, خیالات. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن صبح صبح وہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے, راستے میں کوئی غیبی مخلوق ان کو دکھائی دی اور ان سے لپٹ کر چپٹ کر ان کو خوف زدہ کیا, حیران کیا, پریشان کیا اور پھر ان سے سوال کیا کہ اب بتاؤ ہمیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے. اس کے بعد سے پھر انہوں نے اعتراف کیا, کہا کہ ہاں واقعی اب میں مانتا ہوں کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہے. تو وہ تو ایک قدرتی معاملہ ان کے ساتھ اس دنیا میں رونما ہوا, ورنہ بے شمار حقائق ایسے ہیں جس کو انسان نظر انداز کرتا ہے لیکن وہ حقیقتیں وقت آنے پر جب سامنے آ جائیں گی اس وقت انسان پچھتائے گا تو کچھ بھی کام نہ آئے گا. تو یہ حسد دل کے روگ میں سے وہ روگ ہے جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں, ذخیرے خالی ہو جاتے ہیں, دیمک کی طرح وہ سارے اعمال صالح کھوکھلے ہو جاتے ہیں. تو اس بیماری کا تدارک کرنا بھی ضروری ہے, اس سے بچنا بھی ضروری ہے, اور جو اس کے لیے علاج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے, بزرگان دین نے بتائے, خود اللہ پاک نے جو رہنمائیاں اپنے بندوں کے لیے بیان کروائیں وہ بیان کی جائیں گی, اس پر عمل کرنے والا یقیناً کامیاب اور کامران ہوگا. حسد کے بارے میں میں نے تعریف کی تھی کہ کسی کے بھی عیش اور آرام کو دیکھ کر انسان کے دل میں صدمہ ہو, رنج و الم ہو, غم میں مبتلا ہو, آسان لفظوں میں کہا جائے کہ انسان جلنے لگے. کسی کو بھی راحت و آرام میں، نعمت چین اور سکون میں دیکھ کر انسان کے دل میں خواہ مخواہ کی جلن پیدا ہو جائے تو اسی کا نام ہے حسد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو منع فرما دیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، دوسرے فرمایا کہ یہ حسد اتنی مہلک بیماری ہے کہ تمہاری نیکیوں کو برباد کر کے بالکل چورا چورا کر دے گی، جس طرح لکڑیوں کو جلا کر آگ بالکل راکھ بنا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک کہ جو پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ تین چیزوں میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، ایک تو ہے بدگمانی، دوسری چیز ہے حسد، اور تیسری چیز ہے بدفعلی۔ بدگمانی کے اندر انسان بہت جلدی مبتلا ہوتے ہیں، کچے کانوں والے، ذرا سی ان کے کان میں کوئی بات پڑ جائے، ان کے سامنے ان کے مزاج کے خلاف کوئی چیز آ جائے تو وہ فوراً اپنے مومن مسلمان بھائی کی طرف سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بدگمانی سے منع فرمایا، صاف ستھرے لفظوں میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، ایک دوسرے کے تجسس میں مت پڑو، اور تم بدگمانیاں مت کرو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں ایسی ہیں جو گناہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ انسان اس کو معمولی سمجھتا ہے لیکن وہ جرم ہونے کے لحاظ سے، گناہ ہونے کی حیثیت سے انسان کو مبتلا عذاب کرنے کے لائق ہو جاتی ہے۔ تو ایک چیز تو ہے بدگمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں، رات کا وقت تھا تو مسجد میں ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے حجرے تک، اپنے در دولت تک پہنچانے کے لیے ساتھ ہو لیے۔ چونکہ رات کا وقت تھا، راستے میں کچھ سناٹا سا تھا، جب آپ نکل کر آگے بڑھے تو اچانک گلی میں سے دو انصاری نوجوان سامنے سے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی اہلیہ محترمہ کو ایک طرف روک کے کھڑا کیا، فرمایا کہ میں ابھی آیا، اور ان دونوں نوجوانوں کو روک کر فرمایا کہ تم دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ جو یہ خاتون اس وقت تم نے دیکھی، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی میرے ساتھ ہیں، تم بدگمان مت ہو جانا کہ کہیں یہ سوچو کہ شاید میں کسی غیر محرم کے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ دونوں نوجوان صحابی دنگ رہ گئے اور حیران ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اور آپ کے بارے میں بدگمانی کریں؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، شیطان انسان کو بدگمانی میں مبتلا کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں وسوسہ آ جاتا کہ رات کے وقت آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں، تو آپ نے ہاتھ کے ہاتھ صفائی پیش کر دی۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ لوگ اکثر تین چیزوں میں مبتلا ہیں، جن میں سر فہرست بدگمانی، دوسری چیز حسد، اور تیسری چیز ہے بدفعلی۔ کہ انسان اپنے آپ، زمانے جاہلیت کے اندر بھی بہت سی چیزیں مقبول تھیں، مشہور تھیں کہ اگر اس طرح ہو جائے تو اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہو جائے تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے سے ان تمام بدفعلیوں کا جڑ سے قلقما کیا، فرمایا کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی بھی پتا، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی جگہ سے ٹپک کے گرتا ہے، ٹوٹ کے گرتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی اور مشیت سے وہ اپنی جگہ سے جنبش کر پاتا ہے۔ فرمایا کہ گھٹا ٹوپ، اندھیرا چھایا ہوا ہو، سخت تاریک رات ہو، ایک پہاڑ کی وادی کے اندر، پہاڑ کی چٹان کی گہرائی کے اندر ایک بھوری چیوٹی چل رہی ہو، تو اللہ پاک اس چیوٹی کی آہٹ کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی ذات جو علیم اور خبیر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے حکم کے تابع ہے۔ ہر چیز چاہے اچھائی ہو چاہے برائی ہو، ہم جو ایمان کا اقرار کرتے ہیں، والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہ مومن مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو زمانے جاہلیت کے اندر بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں جس سے لوگ بدفعلیاں لیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی، بدفعلی اس کے اندر، اور تیسری چیز ہے حسد، اس میں لوگ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ اس کے لیے پھر ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے تدبیر کیا اختیار کی جائے کہ انسان بدگمانی سے بچے، حسد سے بچے، اسی طریقے سے بدفعلی سے بچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان آسان نسخے تجویز فرما دیے. حسد سے متعلق فرمایا کہ جب تمہارے دل میں اگر کسی سے متعلق حسد کی آگ بھڑکے تو اپنے حسد کو ظاہر نہ کرو. حسد جب تک دل کے اندر ہے اس کو زبان سے یا اپنے اعضاء اور جوارے سے ظاہر نہ کیا جائے، اپنے خیالات کا اپنے عمل سے اظہار نہ کیا جائے، تو اس کو اس وقت تک وسوسے کا درجہ دیا جاتا ہے، خیال کا درجہ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. چونکہ خیالات وسوسے غیر اختیاری طور پر انسان کو آتے ہیں، اس کے اوپر اللہ پاک نے گرفت کا معاملہ نہیں رکھا. لیکن اگر کوئی خیال آیا، کوئی وسوسہ آیا، دل کے اندر کسی کے لیے حسد کی آگ بھڑکی، اس کے رد عمل میں انسان نے زبان کو استعمال کیا، ہاتھ پاؤں کو استعمال کیا، اپنے وجود سے اس کی نفرت کا اظہار کیا اور اس کی غیبت وغیرہ کی یا اس کی برائیاں شروع کر دی، یا اپنی اس آگ کو بجھانے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرنا شروع کر دی، تو یہ چیز نقصان دہ ہے. آپ نے حسد کے لیے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کسی سے حسد پیدا ہو تو اپنے حسد کو ظاہر نہ کرو، اور جس پر تمہیں حسد ہو رہا ہے اس کی برائی ہرگز نہ کرو. سب سے پہلا قدم انسان جو حاسد ہوتا ہے وہ زبان کو چلا کر قدم بڑھاتا ہے. محسود جس پر اس کو جلن ہوئی، جس سے اس کو حسد ہوا، اس کے خلاف باتیں کر کے اپنے سینے کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو جب سب سے پہلا قدم انسان روک کے رکھے، کسی کی برائی نہ کرے، زبان کو دراز نہ کرے، تو سب سے پہلے جب وہ روک تھام کر لے گا تو آگے دوسری نوبتیں نہیں آئیں گی. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کی طرف سے بدگمانی ہو تو اس کو صحیح نہ جانو جب تک کہ خود اس کا مشاہدہ نہ کر لو. حقیقت الگ ہوتی ہے، بدگمانی الگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی کی نوجوان بیٹی ہے، وہ شخص اپنی جوان بیٹی کے ساتھ کسی ضرورت کے وقت میں گاڑی کے اندر سفر کرتا چلا جا رہا ہے، اپنی بچی کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا گاڑی میں، خود گاڑی ڈرائیونگ کر رہے ہیں، دیکھنے والا بدگمان ہو گیا کہ شاید یہ کسی غیر محرم کو لیے پھر رہا ہے. تو یہ ہے بدگمانی. اس میں انسان خامہ خواہ اس بدگمانی میں مبتلا ہو کر اپنی پھر خیالات کو پکاتا ہے کہ فلانا آدمی وہ اس نے اس طرح میں نے اس کو دیکھا، اور پھر کبھی اس کا تذکرہ دوسرے سے کر دیا تو وہ اس کو حقیقت جان کر وہ اس سے پرزن ہو جاتا ہے. تو یہ ہے بدگمانی کہ انسان حقیقت کو جانے بغیر خود کوئی چیز ویسے ہی ایک چیز دیکھ لی اور اس کے اوپر اس کو حقیقت پر محمول کر کے کسی سے بدزن ہو جائے، بدگمان ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی طرف سے بدگمانی ہو تو اس کو صحیح نہ جانو جب تک کہ خود حقیقت کا مشاہدہ نہ کر لو. اور تیسری چیز جو ہے بدفعلی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کہیں جاتے وقت راستے میں کوئی جانور وغیرہ آ جائے، کوئی کوا وغیرہ نظر آ جائے، یا تمہارے اعضاء میں سے کوئی اعضاء مثال کے طور پہ آگ پھڑکنے لگی، یا اسی طریقے سے انسان کے اعضاء میں سے مختلف اعضاء پھڑکتے ہیں، تو اس سے بھی بہت سے لوگ بدفعلی لیا کرتے ہیں. یا آج کل کے زمانے میں سامنے سے کالی بلی گزر گئی، یا اور سینکڑوں قسم کی بدفعلیوں کے معاملات ہیں. تو فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ایسی کوئی نوبت آئے جس کی وجہ سے لوگ بدفعلیاں لیتے ہوں تو تم اس کی طرف دھیان نہ دو اور سیدھے آرام سے گزر جاؤ. ان چیزوں سے بدفعلی لینے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ تم وہاں سے واپس پلٹو، بلکہ اس طرف توجہ نہ دو اور اس کی طرف توجہ کیے بغیر سیدھے گزر جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھیں گے. تو نظر جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، تقدیر اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر خیر اور ہر شر اسی کی طرف سے مقدر کیا جاتا ہے، تو ان چیزوں کے اندر کچھ بھی نہیں. جب اصل جڑ کٹ جائے گی تو پھر ڈھیر اور ڈھیر قسم کی بدفعلیوں والے اسباب سامنے آ جائیں، انسان کے ایمان میں تذبذب نہیں آئے گا، انسان ذرہ برابر نہیں ڈگمگائے گا. تو یہ تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ بہت سے لوگ ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اگر تدارک نہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ حسد کے آگ میں مبتلا ہو کر اپنے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، بدگمانی میں مبتلا ہو کر کسی مومن مسلمان کے خلاف اپنے دل کے اندر پلاؤ پکاتے ہیں کہ فلانا آدمی میں تو بڑا اچھا سمجھتا تھا لیکن وہ تو اس طرح نکلا. اسی طرح بدگمانیاں اور بدفعلی لے کر انسان کسی کام کو، کسی مقصد کو حاصل کرنے سے رک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اللہ کی ذات پر اس کو بھروسہ نہیں. حالانکہ ہر کچھ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
جس کسی نے اللہ پر بھروسہ کیا, اللہ کی ذات پر اعتماد کیا, تو اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے, وہ جو ایک حدیث کا مضمون آپ حضرات نے شام کے درسوں میں سماعت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 افراد میری امت کے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے سیدھے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. جب ان کے اوصاف پوچھے تو ان میں سے ایک بہت بڑا وصف جو آپ نے بیان فرمایا وہ یہی تھا, فرمایا کہ وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں گے ہر حال میں, خوشی ہو یا غمی, تنگی ہو یا فراخی, نظر ان کی ہمیشہ اپنے رب پر رہتی ہے کہ میرا رب وہی سب کچھ کرنے والا ہے. تنگی ہے یا فراخی ہے, بیماری ہے یا صحت ہے, خوشی ہے یا غمی ہے, جو بھی حالات انسان کے اوپر آ رہے ہیں تو وہ رب ذوالجلال ہی کی طرف سے ہیں. تو اس کے اندر جو توکل کرنے والے ہوں گے تو 70,000 کا طبقہ ایسا آخرت میں چن کر نکالا جائے گا, جو کامل متوکلین ہوں گے ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو غرض یہ کہ انسان کی اعتماد اور اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو, اس کی نظریں اللہ کی ذات پر ہوں, تو پھر کوئی بھی بدفالی اس کے مقصد میں آڑے نہیں آ سکتی. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ حسد کا علاج یہ کہ انسان اس کے اوپر عمل نہ کرے, نہ تو زبان کے ذریعے سے, نہ اپنے اعضاء اور جوارے کے ذریعے سے, نہ ہی اس کا رد عمل ظاہر کرے اپنی نفرتوں کے ذریعے سے. تو جب وہ اپنے دل کے اندر اس خیالات کو دفن کر دے گا تو چند دن بعد وہ خود بخود اس کی توجہ اس طرف سے ہٹ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی اس قسم کا خیال آئے اس کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا خیال جھٹک دے اور دوسری طرف اپنی توجہ لگا لے. توجہ بٹانے سے بھی اس چیز کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مقصد کے حاصل کرنے میں جتنی زیادہ توجہ ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ مقصد کامل طریقے سے حاصل ہوتا ہے. جہاں اس مقصد کے حصول میں کمزوری آ جائے, بے توجہ ہی ہو جائے, تو وہ مقصد صحیح معنی میں حاصل نہیں ہوتا. ہم اور آپ رات دن موٹر سائیکل چلاتے ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, بڑے بڑے کام کرتے ہیں, گاڑی چلانے میں لمحے بھر کی چوک چوک بسا اوقات بہت بڑے حادثے کا سبب بن جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم ایک موقع پر جا رہے تھے گاڑی کے اندر, تو جو ہمارے دوست گاڑی چلا رہے تھے, گاڑی چلاتے چلاتے ٹریفک چونکہ جام چل رہا تھا, کچھ گاڑی چل رہی تھی کبھی رک رہی تھی, آگے پیچھے پورا بھر کے ٹریفک چل رہا تھا, اس کو ایک چھینک آئی. اس چھینک کے دوران بس اس کی نگاہ تھوڑی سی جھکی اور اسی لمحے میں گاڑی آگے ٹکر کھا گئی. لمحوں کے اندر میں صرف ایک چھینک کی بقدر غفلت ہوئی اور یہاں اس نے چھینک ماری اور گاڑی آگے سے دوسری گاڑی سے ٹکر لگی اور معاملہ خراب ہو گیا. تو جب بے توجہ ہی ہوگی تو اس مقصد کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. تو ہم اور آپ بھی اگر کسی کے بارے میں دل میں میل آ جائے, دل میں برائی آ جائے اور حسد کی آگ جلنے لگے, تو اس طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی جائے, اپنا دھیان بٹا لیا جائے, کسی اور طرف انسان اپنے آپ کو مصروف کر لے, تو پھر انسان کے اندر یہ چیز اور یہ بیماری جڑ نہیں پکڑے گی. اور حسد کی جو اسباب ہیں ان میں سے آج کل معاشرے کے اندر جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے, وجہ اس کی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگودوں میں لگا ہوا ہے. کوئی بھی شخص اپنے سے آگے کسی اور کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں پاتا. حسد کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو حسد کی آگ اسی وقت ستاتی ہے جب انسان کے اندر دوسروں سے آگے بڑھنے کا گویا کہ جذبہ ہو اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے فلانے کی تعریف کی جا رہی ہے, میرے ہوتے ہوئے فلانا آدمی زیادہ مالدار ہو گیا, معاشرے کے اندر وہ آدمی اتنی ترقی کر گیا, تو وہ جب اپنا تقابل اس کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے. چونکہ اس نے اپنے آپ کو مخلوق کی نگاہوں میں مقدس, معزز اور محترم بنانے کی ٹھان لی, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں محترم ہونے کی ٹھانے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ مقدس, سب سے زیادہ محترم, سب سے زیادہ اللہ کا قریب ترین وہ بندہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تو اگر نگاہ اللہ کی طرف ہو کہ میں کتنا کون سا عمل انجام دے کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہوں, تو اس وقت مخلوق جب نگاہوں میں نہیں ہوتی تو تقابل بھی نہیں ہوتا.
مقابلے بازی نہیں ہوتی، لیکن اگر نگاہوں میں مخلوق کو انسان جما لے اور مخلوق کی نگاہوں میں اپنے آپ کو معزز بنانے کی کوشش شروع کر دے، اپنی عزت، اپنا کمال، اپنا عروج، اپنی ترقی، یہی انسان کا مقصود بن جائے، یہی مطمح نظر بن جائے، تو پھر انسان جب دیکھتا ہے کہ مجھ سے آگے فلانا آدمی نکل گیا، وہ فلانا میرے ساتھ کا پڑا ہوا تھا، وہ تو تعلیم میں کمزور تھا، آج وہ اتنی اچھی نوکری کر رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے اور میں اتنا، تو اس کو جلن شروع ہو جاتی ہے، حسد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر، دوسرے تیسرے معاملات کے اندر، کاروباری لائن کے اندر، ایک آدمی جو نیچے کے درجے کا تھا وہ ترقی کرتے کرتے آگے بڑھ گیا، یہ وہیں کا وہیں رہا، تو اس کو اس سے جلن ہو گئی، جب تقابل کیا کہ میں وہیں کا وہیں اور یہ آدمی اتنی ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو یہ کس طرح، تو یہ جو اصل خرابی پیدا ہوتی ہے تقابل سے، کہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ مقابلہ کیا، اس سے کم تر پا کر اس کے اندر جلن پیدا ہوئی۔ اس کے سامنے کوئی دوسرے کی تعریف کر دے، کسی اور کی شہرت اور عزت، کسی کی دولت، کسی کی ترقی کا چرچا ہو جائے، تو یہ دلی دل میں جلتا ہے کہ یہ تو میرے سامنے کا نو دولت یہ ہے، ان کے باپ دادا کو ہم جانتے تھے۔ اس قسم کی باتیں دل میں خیالات پکتے ہیں، پھر انسان موقع پانے پر اس کے حقائق کھولتا ہے کہ یہ فلانی جگہ ہوتے تھے، اس طرح تھے، اس طرح سے ان کے پر ایسا وقت گزرا، اس طرح ہوا۔ یہ چیزیں تو اللہ پاک نے ہر انسان کا اپنا اپنا نصیب بنایا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دلوں کو بدلتے رہتے ہیں، اقوام بھی، افراد بھی، قومیں ہیں، کسی قوم کو عروج ملتا ہے، کسی قوم کو زوال ملتا ہے، کسی وقت ایک فرد کو عروج ملا، کسی وقت زوال ملا، اور گھرانوں کے لحاظ سے بھی بعض دفعہ گھرانے بڑے خوشحال ہیں اور بعض دفعہ بدحالی کا شکار ہیں۔ تو یہ عروج اور زوال، کمی اور بیشیاں چلتی رہتی ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتا، دنیا تو ہے ہی اس چیز کا نام کہ اس میں رد و بدل ہوتی رہتی ہے۔ انسان اپنی ذاتی وجود میں دیکھے، بچہ تھا، بچے سے لڑکا بنا، لڑکے سے جوان ہوا، جوان سے ادھیڑ ہوا، ادھیڑ سے بوڑھا ہوا، کتنے مراحل اس کے پر گزرتے چلے گئے، تو اس کی جو متعلقات ہیں، جو اس کے حالات ہیں، ان حالات میں بھی زمین اور آسمان کے نشے کو فراز آتے ہیں۔ اب ایک انسان اپنے آپ کو دوسرے کے مد مقابل کر کے وہ تولتا ہے، اور پھر وہ ناشکری کا شکار ہو کر وہ کہتا ہے کہ وہ فلانا جو مجھ سے کم تر تھا، آج وہ اتنا آگے کیسے بڑھ گیا، حسد کے آگ میں مبتلا ہو کر خود اپنا نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے، خود اپنا خون جلانا شروع کرتا ہے، خود اپنے اعمال کے اندر، اپنے ذخیرے کے اندر گویا کہ آگ لگانے کے کام کرتا ہے۔ اور اگر یہ سوچ بن جائے کہ ہر انسان کو اللہ پاک نے اپنا اپنا نصیب دیا، جو انسان دنیا میں آیا اپنا اپنا نصیب ساتھ لایا۔ حضرت لدھیانوی شہید رحمہ اللہ جو ہمارے استاد محترم ہیں، آپ کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت میری دکان کے برابر والی دکان فروخت ہو رہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ دکان بھی خرید لوں، اپنا کاروبار بڑھا لوں گا۔ تو حضرت چاہتے فرمانے تھے کہ ہاں اچھے دو دکانیں کر لو، لیکن حضرت نے جواب دیا کہ جو نصیب تمہارا لکھا ہے اللہ پاک وہ تمہیں اسی دکان سے دے دیں گے، ہائے ہائے اور حویث مت کرو، دو دکانیں کر لینے سے تمہارا نصیب نہیں بڑھ جائے گا، جو رزق اللہ پاک نے تمہارا مقدر کیا ہوا ہے وہ اس دکان سے بھی اللہ پاک تم کو عطا فرما دیں گے، اور جو نصیب تمہارا مقدر نہیں، تم ایک کے بجائے 10 دکانیں کھول لو، تمہاری دکانوں کی کثرت سے نصیب نہیں بڑھ سکتا۔ تو ہر انسان جو دنیا میں آیا اپنا نصیب ساتھ لایا، تو اب انسان دوسرے کے نصیب کو دیکھ کر حسد کی آگ میں مبتلا ہو اور جلنا شروع کر دے، تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے شکوا کرنے والا ہے، یہ شخص وہ کام کرنے والا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے عملی طور پر یا اپنے خیالی و تصوراتی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو والعیاذ باللہ غلط سمجھتا ہے کہ اس کو جو کچھ ملا غلط ملا، مجھے ملنا چاہیے تھا، مجھے نہ بھی ملے تو کم از کم اس کو جو کچھ ملا ہوا وہ اس سے ضائع ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، جل جائے، اس کی فیکٹری کو آگ لگ جائے، اس کے مال و اولاد خراب ہو جائے، اس طرح کے اس کے خیالات ہوتے ہیں، دل کے اندر تصورات آتے ہیں، جلن جلن آگ اس کو یہ بھڑکاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچ جائے۔ اس کو تو جو بھی کچھ ہو، نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اس کو روحانی طور سے اتنا بڑا نقصان پہنچتا ہے کہ اعمال کے اندر، ذخیرے کے اندر حسد کی آگ لگ گئی، اس نے اس کے اعمال کو جلانا شروع کر دیا، اور آخرت کے حساب سے بھی اس کے خطرناک وبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو اگر اس کا سد باب کر دیا جائے کہ ہر انسان یہ سوچ بنا لے کہ مجھے جو ملا وہ میرا نصیب، اسے جو ملا وہ اس کا نصیب، اللہ پاک کی تقسیم وہ حکیم مطلق ہے، اس نے جو فیصلے کیے وہ عین حکمت کے مطابق ہے، اس نے جتنا مجھے چاہا مجھے عطا فرمایا، جتنا اسے چاہا اسے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، تو اس قسم کے اگر وہ عادت بنائے گا اور جڑ ہی سے اس کا خاتمہ کرے گا تو حسد کی آگ اس کے اندر جنم نہیں لے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں، اصل سبب کہ انسان معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بڑا ہونا اس نے ٹھان لیا، تو اس لحاظ سے پھر وہ اپنے آگے کسی اور کو بڑا ہوتا ہوا دیکھے تو جلتا ہے، اور اگر وہ اپنے اندر توازن پیدا کرے، اپنے اندر کفایت شعاری پیدا کرے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کی عادت پیدا کرے، تو کبھی بھی اس کو یہ چیز تنگ نہیں کرے گی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہود کا معمول اور وطیرہ بیان فرمایا، فرمایا کہ جب حضرات انبیاء اکرام کو جو سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا وہ پورا کا پورا بنی اسرائیل کے اندر تھا، آخر میں آ کر نبوت کو جو اختتام ہوا وہ بنو اسماعیل میں ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو یہود حسد کی آگ میں جلنے لگے، چاہ تو پہلے کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ہم تو ان کو پہلے سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں، ان کے علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، وہ جب آ جائیں گے ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور پھر مشرکین کے ساتھ ہم لڑیں گے، ان کا قلع قمع کریں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، دنیا میں تشریف لے آئے، تو دیکھتے ہی دیکھتے جن کے نصیب چمکنے تھے وہ آپ کے ساتھ دیوانہ وار جڑنے لگے، تو یہ یہود آپ کا ساتھ دینے کے بجائے دشمنی پر تل اتر، اور پھر قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کی سازشیں، ان کی عیاریاں اور مکاریاں کھول کھول کر بیان فرمائی کہ کس طرح سے یہ ستانے کی سازشیں کرتے ہیں، کس طرح دین کے اندر رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو وہیں اللہ پاک نے ان کی وہ دل کی بیماری بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہود ان مسلمانوں پر حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں کہ ان کو اللہ کا فضل کیوں مل گیا، نبوت ان مسلمانوں کے پاس آ گئی، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سروں پر بٹھا لیا، آپ کے اوپر قربان ہو گئے، فدا ہو گئے، تو یہ اس عشق و محبت کو دیکھ دیکھ کر جلن کے اندر، حسد کے اندر مبتلا ہونے لگے، حالانکہ یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا قرآن کریم میں کہ جب اللہ پاک نے تقسیم کی ہے، جس کو جتنا چاہا اس کو نوازا، تو تم اس نوازشات کے اندر اعتراضات مت کرو، جس کو اللہ پاک نے جتنا کمال دینا تھا اس کو اتنا کمال دیا، جس کو جتنا نوازنا تھا اتنا نوازا، اب تم آپس میں مقابلے بازی مت کرو، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، تم میں سے جس کو اللہ پاک نے فضیلت دی، فوقیت دی، عروج دیا، کمال دیا، ترقی دی، مالی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، قوت اور قدرت کے لحاظ سے، خاندان اور گھرانے کے لحاظ سے، عزت اور شہرت کے لحاظ سے، نعمتوں کے لحاظ سے، تو تم اس میں پھر تمنا مت کرو کہ ہمیں بھی ایسا ملنا چاہیے، بس اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے تو اس کا فضل مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نواز دیں گے، تم بجائے یہ کہ مقابلے بازی میں لگ جاؤ، نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاؤ، تو یہ چیز نقصان پہنچائے گی خود تم کو، اور اگر اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگ جاؤ، بس اللہ من فضلہ پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو نوازا تم کو بھی نوازیں گے۔ تو رجوع اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی اس بیماری کو بیماری سمجھ کر اس کا تدارک کرنا، یقیناً یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہمارے جو کیے ہوئے اعمال ہیں، ہماری محنت کا جو صبر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں حسد کا گھن لگ جائے، حسد کی دیمک لگ جائے، حسد کی آگ لگ جائے اور اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا، چوکس فرما دیا کہ تم لوگ آگاہ ہو جاؤ اس بیماری کے نقصانات سے، ورنہ دنیاوی لحاظ سے بھی انسان بعض دفعہ بڑا نیک، متقی، پرہیزگار، دیندار، فرمایا کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو دینداری کے اندر متقی پرہیزگار ہیں، بہت سے مرد ایسے جو دینداری کے اندر تقوی کے پیکر ہیں، لیکن روحانی لحاظ سے دل کے اندر بیماریاں جنم لیے ہوئے ہیں، دل کے اندر روحانی روگ لگے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ نے دی کہ کوئی خاتون یا کوئی مرد جو بظاہر متقی ہے، نمازی، پرہیزگار ہے، روزے دار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن بکثرت غیبت کرتا ہے اور دل کے اندر اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، فرمایا کہ باوجود یہ کہ وہ عبادت گزار ہے لیکن دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، کینے کی، حسد اور بغض کی، اور زبان غیبت کے اوپر چلتی ہے، پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اے رب ایسا کر دے، اے رب ایسا کر دے، فرمایا کہ اس قسم کے متقی پرہیزگار کے دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ کو مسترد کر دیا جاتا ہے کہ پہلے اپنے دل کی گندگی کو صاف کر کے پھر ہمارے سامنے آؤ تاکہ تمہاری دعا قبول کی جائے۔ تو یہ اتنی مہلک بیماری ہے کہ دل کے اندر غلاظت بھر دیتی ہے، گندگی بھر دیتی ہے، اور رب عز الجلال کے ہاں انسان کو مردود کر دیتی ہے کہ انسان عبادت بھی کر رہا ہے لیکن دل کے اندر یہ خرابیاں بھری ہوئی ہیں، جس کا نقصان اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے تو دعائیں مسترد ہو جاتی ہیں، رب عز الجلال کی بارگاہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ ان بیماریوں سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بھی بنتا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور پھر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق انسان جتنا زیادہ عمل پیرا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب بنتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بنتا ہے۔ یہ حسد ایسی بری بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کی آخرت تو ہی تباہ و برباد، دنیا کے اندر بھی کئی قسم کے نقصانات انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ من جملہ ان نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان جو اس کو ذاتی طور پر اٹھانا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ حاسد کو ایک ایسا غم لاحق ہو جاتا ہے جو ناقابل تدارک، نہ ختم ہونے والا غم، اس کو روگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جلن کا ایک ایسا روگ لگ جاتا ہے کہ جب بھی جس سے اس کو حسد ہے اس کو دیکھتا ہے، اس کی خوشیوں کو دیکھتا ہے، اس کی ترقیوں کو دیکھتا ہے، یا نہ دیکھے اس کی ترقیوں کو سوچتا ہے تو دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے۔ تو ایک غم اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ جو نہ ختم ہونے کا نام لیتا، گویا کہ وہ آگ ایسی جو بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ حاسد ایسی مصیبت میں مبتلا ہے کہ جس مصیبت پر اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ عام طور پر تو مومن مسلمان کے لیے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ اگر اس کو تھوڑی سی بھی مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اس کانٹے کے چبھنے پر بھی اللہ پاک اگر وہ گناہگار تھا تو اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اگر کوئی مصیبت ہے تو اسی لحاظ سے اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، درجات بڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ مصیبت ایسی ہے کہ یہ مصیبت کے اندر بھی مبتلا ہے لیکن اس مصیبت پر کوئی اجر و ثواب کا کام نہیں ہے، چونکہ یہ مصیبت گناہ کے ذریعے سے اس نے پالی ہے، تو گناہ والی مصیبت ایسی ہے کہ جس پر کوئی اجر و ثواب اللہ پاک نے نہیں رکھا۔ اسی طریقے سے جب اس کے دل کے اندر حسد کی آگ بھڑکتی ہے تو یہ محفل میں، مجلس میں، جہاں کہیں موقع لگتا ہے تو اپنے اس جس سے اس کو نفرت ہے، جس سے اس کو حسد ہے، جس کو محسود کہا جاتا ہے، تو اس محسود کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے، چاہتا یہ ہے کہ اس کی مذمت کر کے میں اس کو دوسروں کی نگاہوں سے گراؤں، لیکن عقل مند انسان وہ اگر اپنی عقل استعمال کرتا ہے تو اس مذمت کرنے والے حاسد کی اس مذمت کی وجہ سے وہ خود عقل مند انسان کی نظروں سے یہ شخص گر جاتا ہے، وہ خود جانچ لیتا ہے کہ یہ جو اس وقت اس کی برائی کر رہا ہے تو یہ صرف اس سے جل رہا ہے۔ تو مذمت بیان کرنے والا حاسد مذمت تو بیان کرتا ہے محسود کی، بھڑاس نکالتا ہے اپنی اور اپنے حسد کی آگ کو بجانے کے لیے غیبت کرتا ہے، لیکن یہ خود قابل مذمت بن جاتا ہے، خود دوسروں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ تو تیسری مصیبت اس کے اوپر دنیاوی لحاظ سے یہ آتی ہے کہ یہ خود برائی کرتا ہے دوسرے کی، گرانا چاہتا ہے دوسروں کو، لیکن اللہ پاک خود اس کو دوسروں کی نگاہوں سے گرا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس حسد کی مہلک بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اس ناراضگی کا وبال اس پر یہ پڑتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس سے اعمال کی توفیق سلب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے بھی گرنا شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی کے معاملات اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ حاسد حسد کی وجہ سے بہت سے کام وہ کر بیٹھتا ہے جس کو اللہ پاک نے جائز نہیں رکھا۔ تو اس لحاظ سے دن بدن اپنی اس آگ کو بجھانے کی خاطر تنزل کی طرف چلتا چلا جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب کے بجائے دوری کے معاملات اپنے لیے مقدر کر لیتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے نقصانات ہیں جو حاسد اس دنیا کے اندر ہی اٹھاتا ہے کہ اس کو ایسا غم لاحق ہو جاتا ہے کہ جو ختم نہیں ہو کر دیتا. ایسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں رکھا. اور اسی طریقے سے مذمت تو بیان کرتا ہے دوسرے کی لیکن خود عقل مندوں کی نگاہوں میں قابل مذمت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر توفیق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اعمال کے کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے محرومی کے معاملات ہوتے ہوتے یہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ حاسد ان نقصانات کا سامنا دنیا کے اندر بھی کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو خطرناک مہلک نقصانات اٹھانے پڑیں گے. اور پھر دنیاوی لحاظ سے جب یہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو گویا کہ بے شمار برائیاں, جیسا کہ پچھلے مضمون میں نے عرض کیا کہ ابلیس اس کی اور ہماری جو دشمنی کا اصل سبب بنا وہ یہی حسد تھا کہ ابلیس جو نسل انسانی کا دشمن بنا اور اس دشمنی کے بعد اس نے ایسی ٹھان لی کہ ہمیشہ اس کو گمراہ کرتا رہے گا. اصل سبب یہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی سے اس کو حسد ہوا کہ میرے ہوتے ہوئے ایک نئی مخلوق تیار کی جائے اور پھر تیار ہو جانے کے بعد حکم دیا گیا کہ اس کو سجدہ کرو. تو یہاں اس کے حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور پھر تکبر کا شکار ہو کر اس نے انکار کر دیا اور پھر راندہ درگاہ ہوا اور پھر اسی حسد کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوا کر چھوڑا. اور دنیا کے اندر اس حسد کا نقصان سب سے پہلے اس طرح ظاہر ہوا کہ حضرت آدم کی اولاد نے قابیل نے حابیل کے ساتھ حسد کیا اور پھر سگے رشتے ہونے کے باوجود بھائی بھائی کا قاتل بنا. حسد پیدا ہوا, اس حسد کے نتیجے میں گویا کہ مرحلہ وار انسان کو غصہ آتا ہے. اسی غصے کے نتیجے میں انسان انتقامی کاروائی لینے کے چکر میں جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب کا شیء یعمی و یصیب, بغض کا شیء یعمی و یصیب. فرمایا کہ کسی بھی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دے گی اور اسی طریقے سے کسی بھی چیز کا بغض اور عداوت اور دشمنی تجھے اندھا اور بہرا کر دے گی. انسان کسی چیز کی محبت میں بھی بسا اوقات اندھا ہو جاتا ہے اور بہرا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کسی چیز کی نفرت اور بغض کے اندر بھی انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے, وہ کام کر گزرتا ہے کہ جو عقل مند انسان نہیں کرتے. تو اسی حسد نے قابیل کو قاتل بنا دیا اپنے سگے بھائی حابیل کا. اس لحاظ سے حسد انسان کو بہت سارے نقصانات کا سامنا کروا دیتا ہے. قتل کی نوبتیں آتی ہیں, لڑائی جھگڑوں کی نوبتیں آتی ہیں, غیبت چغلیوں کی نوبتیں آتی ہیں, گھر اجڑنے کی نوبتیں آتی ہیں. جب حسد ہوتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے کی نوبتیں آتی ہیں, انتقامات کی اور انتقام کی کاروائیاں تو کی جاتی ہیں. تو اس کے نقصانات پھر بہت دور تک اس کے نقصانات چلتے چلے جاتے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ حسد ایسی نقصان دہ بیماری ہے جو معاشرے میں بالکل عام ہے. اگر تو اس کا تدارک کر لیا جائے تو اس کے ذریعے سے پیار اور محبت, اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے اور اخوت اور ہمدردی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. اور اگر اس کا تدارک نہ کیا جائے تو یقیناً اس کی وجہ سے نفرتیں جنم لیتی ہیں. اور اس کے علاج کے لیے بہت ہی آسان سی لیکن بہت مشکل اور کڑوی دوا ہے جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے ایک مرید کے لیے تجویز کی. حضرت کے ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت حسد کی بیماری میں مبتلا ہوں, کسی کو بھی اپنے سے آگے دیکھتا ہوں, اپنے سے اونچا دیکھتا ہوں, اپنے سے اعلیٰ دیکھتا ہوں, ترقی یافتہ دیکھتا ہوں. یہ ضروری ہے کہ انسان کو ہمیشہ حسد مال و دولت پر ہو. ہر چیز کے اندر حسد ہوتا ہے, حتیٰ کہ کھیل کود تک کے اندر, بچوں تک کے اندر حسد پایا جاتا ہے. کھیل کود کے میدان میں اگر دو بچوں کے اندر ایک بچہ ذرا آگے نکل جاتا ہے تو اس بچے کو اس سے حسد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے کیسے نکلا. تو ہر شعبے کے اندر, ہر میدان کے اندر کسی کو مال کے اوپر, کسی کو جمال کے اوپر, کسی کو کمال کے اوپر, کسی کو عزت پر, کسی کو شہرت پر, کسی کو ترقی پر, مختلف لحاظ سے انسانوں کے حسد کے اسباب ہوا کرتے ہیں. تو حضرت کے ایک مریض نے کہا کہ حضرت حسد کی بیماری میں مبتلا ہوں, کوئی علاج تجویز فرما دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا علاج تو تجویز کرتا ہوں, تین ہفتے تک لگ کر علاج کرو. چند چیزیں آپ نے تجویز فرمائی جن میں سے سب سے پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ سب سے پہلے تو تم یہ کرو کہ جس سے تم کو حسد ہو رہا ہے اس کے لیے روزانہ ترقی کی دعا کرو کہ اے اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرما جس سبب سے تم کو حسد ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک انسان شکل و صورت میں اچھا, کوئی انسان جوانی طاقت اور حسن و جمال کے لحاظ سے, کوئی مال کے لحاظ سے, کوئی اپنے کاروباری لحاظ سے, کوئی مالداری کے لحاظ سے, مختلف حیثیتیں ہیں. تو جس حیثیت سے تم کو حسد ہوا ہے فرمایا کہ تم اس شخص کے لیے روزانہ اس کی ترقی کے لیے دعا کرو. اس کے اندر ایک نقطہ بھی مضمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو تم اپنے لیے کوئی چیز چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے اس چیز کا سوال کرو, اس کی پیٹھ پیچھے. اس کو علم بھی نہیں, دور دور تک اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. فرمایا کہ تم اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے پوشیدگی میں خفیہ طور پر دعائیں مانگو, اس کے لیے ترقی مانگو, تو اللہ تعالیٰ اس کو دینے سے پہلے تم کو عطا فرمائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرا بندہ تنہائی میں خاموشی سے چپکے سے مجھ سے بڑے اخلاص کے ساتھ تہ دل سے میرے فلانے بندے کے لیے ہمدردی کے ساتھ فلانی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے. تو جب مومن بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ فلانے بندے کو صحت عطا فرما دے, فلانے کو زندگی عطا فرما, فلانے کو رزق عطا فرما, اس کو فراخی عطا فرما, خوشحالی عطا فرما, ترقی عطا فرما, جو بھی دعا کرتا ہے, تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کے قریب ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تجھ کو بھی ایسا ہی ہو, تیرے لیے بھی یہی مقدر ہو. تو جو دعا یہ اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا پلٹ کر دیتا ہے کہ تجھ کو بھی ایسا ہی نصیب ہو. تو ایک تو یہ کہ یہ جب دعا کرے گا اپنے اس شخص کے لیے جس نے اس کو حسد ہوا تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک خود اس کو ترقی عطا فرمائیں گے. تو یہ اپنے دل پر پتھر رکھے جس چیز کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہوا, تو فرمایا کہ روزانہ اس کے لیے ترقی کی دعا کرو, اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید ترقی عطا فرمائے. اگر مال کی وجہ سے حسد ہوا, اے اللہ اس کے مال و دولت میں مزید ترقی عطا فرما, فراوانی عطا فرما. اگر اس کے خاندان کے لحاظ سے, اے اللہ اس کے خاندان میں اور ترقی عطا فرما, اتفاق اور اتحاد عطا فرما. اگر کاروبار اس کا اچھا چل رہا ہے تو اس کے لحاظ سے, اے اللہ اس کے کاروبار اس کی حفاظت فرما, خوب ترقی عطا فرما. جو بھی چیز سبب بن رہی ہے حسد کا, اسی چیز کو مد نظر رکھ کر اس شخص کے لیے دعا کی جائے ترقی روزانہ. پہلی چیز تو اپنے محسود کی ترقی کے لیے روزانہ دعا کی جائے, اور نمبر دو آپ نے فرمایا کہ محفل اور مجلس میں اس کا تذکرہ کرو اچھائی کے ساتھ. ایک تو ہوتی ہے غیبت, اس کی برائی کرنا, اس کے برخلاف جس سے تم کو حسد ہوا اس کی خوبیاں بیان کرو, اس کی اچھائیاں بیان کرو. جہاں دو چار آدمی اس کے جان پہچان کے مل گئے تو اس کی تعریفیں شروع کر لو, حالانکہ انسان کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ جس سے اس کو حسد ہے, جلن ہے, ایک طرح کی آگ اس کے خلاف بھڑک رہی ہے, اس کی تعریف کرنا انسان کے لیے بڑا شان گزرتا ہے. لیکن دل پہ پتھر رکھے اگر چند دن علاج کرنا انسان کو گوارا ہو, بات یہ کہ اگر ہمیں اپنی روحانی بیماری کی اہمیت کا اور اس کے نقصان دہ ہونے کا احساس ہو تو ہم اس کے لیے سخت سے سخت علاج بھی تجویز کروانا اپنے لیے گوارا کریں گے. روحانی لحاظ سے جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں ہماری روحانی حد کے اوپر, اس کے احساس اگر ہمارے اندر آ جائے تو اس کا جو علاج ہے وہ علاج جتنے بھی سخت سے سخت کیوں نہ ہو ہم آسانی اس کو اختیار کر سکتے ہیں. جس طرح ہم جسمانی نقصانات جب ہمارے جسم پر آتے ہیں, کوئی بیماری آتی ہے تو جب تک اس کا علاج معالجہ دواؤں کے ذریعے ہوتا ہے ہم دواؤں کے ذریعے سے اس کا علاج کرتے ہیں, لیکن جب دواؤں کے ذریعے اس کا تدارک نہیں ہوتا, ڈاکٹر حضرات تجویز کر دیتے ہیں کہ اب یہ بیماری اس کی نقصان دہ ہے اور یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی زخم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, زہر پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر نقصان ہو کر جان جا سکتی ہے, ڈاکٹر حضرات تجویز کرتے ہیں کہ اس کا پیر کاٹنا پڑے گا, اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی, تو مریض باوجود یہ کہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اپنے کسی عضو سے محروم ہو رہا ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس نقصان کے بعد میری زندگی کم از کم بچ جائے گی, تو وہ اس تک کو گوارا کر لیتا ہے کیونکہ اس کے سامنے منفعت ہے کہ میرا جسم جو باقی مانتا ہے وہ بچ جائے گا, میری جان کم از کم بچ جائے گی. تو جان بچانے کی خاطر انسان اپنے جسم کٹوا لیتا ہے, آپریشن کروا لیتا ہے, اپنے اعضاء کو جسم سے علیحدہ کروا لیتا ہے کیونکہ جسمانی صحت اس کے سامنے ہے. تو یہی حال اگر ہماری روحانی بیماری کا ہو کہ روحانیت کو تباہ کرنے والی بیماریاں کتنی نقصان دہ ہیں, تو اگر اس کا نقصان ہمارے سامنے ہو تو اس کا علاج جتنا بھی سخت سے سخت کیوں نہ ہو انسان اس کو اپنا سکتا ہے. تو دوسری چیز آپ نے تجویز فرمائی کہ جس سے تم کو حسد ہے تو محفل میں اس کے جان پہچان والے موجود ہوں, تو جہاں تم پہلے اس کی غیبت کیا کرتے تھے اب اس کا تذکرہ خیر کیا کرو، اچھائیاں اس کی بیان کیا کرو، خوبیاں اس کی بیان کیا کرو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ عیوب بیان کرنے والے انسان کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کر زخم میں جہاں پیپ اور خون اور زخم جو گندگی کا مرکز بنا ہوا ہے صاف جسم کو چھوڑ کر وہ اس گندگی پہ جا کر بیٹھتی ہے. تو عیوب بیان کرنے والے شخص کی مثال اس گندی مکھی جیسی ہے کہ اس پورے انسان کے جتنے بھی اوصاف ہیں، حسنت ہے، خوبیاں تھیں، کمالات تھے، ان سب کو نظر انداز کر دیا. بس وہ چن چن کے اس کی برائیوں پر نظر جاتی ہے، وہ برائیاں چن چن کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. تو یہ اس گندی مکھی کی طرح بن کر اس کے گند پر نظر جاتی ہے اور اس کے گند کو ایک دوسروں پر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان گندی مکھی بننے کے بجائے ایسے اچھے اوصاف والا بن جائے کہ اس کے کمالات کو سامنے رکھ کر اس کی خوبیاں بیان کرے. تو پہلی چیز یہ تجویز فرمائے بطور علاج کہ اس کی ترقی کے لیے روزانہ دعا کرو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ محفل اور مجلس میں جہاں اس کے شناساں ہوں، جان پہچان والے ہوں، تو اس کی اچھائی کے ساتھ تذکرے کرو، اس کی خوبیوں کو بیان کرو. اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی اس کو کوئی تحفہ دے دیا کرو، کوئی ہدیہ دے دیا کرو. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ لین دین کیا کرو، اس کے ذریعے سے محبتیں بڑھتی ہیں. تحفہ اور ہدیہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، محبت سمیٹنے کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارے نوجوان نمازیوں میں، ساتھیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بچے نے مجھے اتنا چھوٹا سا عطر کی شیشی کا تحفہ دیا، اتنا چھوٹا ننگا منا جتنا خود ہے وہ، تو اتنی چھوٹی سی اس نے شیشی کہیں سے حاصل کی، ننا منا سب تحفہ دیا. لیکن تحفے دینے کے وقت تحفے کو نہیں دیکھا جاتا، تحفے دینے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنی محبت سے اس نے یہ چیز دی ہے. تحفے کی چیز دیکھی جائے تو تحفہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب ایک فقیر کا گزر ہوا تھا، آپ نے ایک کھجور دی تو وہ غصہ ہو کر چلا گیا. دوسرا فقیر آیا، آپ نے اس کو کھجور دی، اس نے بڑی قدردانی سے لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ، اگرچہ ایک کھجور ہے لیکن ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا، قدردان تھا. تو ہاتھ کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید دراہیں دلوائے. تو اس وقت دینے والے کو دیکھا جاتا ہے، تحفے کو نہیں دیکھا جاتا. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کھجور اپنی راہ میں صدقہ کرنے والے کو اس ایک کھجور کو بڑھا کر کوہے طور جبل احد جس کو کہا جاتا ہے، جبل احد کے برابر بنا کر اس کو اس تحفے دینے والے کو واپس کر دیں گے. اس صدقہ اور خیرات کرنے والے کو، اپنی راہ میں کھجور خرچ کرنے والے کو احد پہاڑ کے برابر بنا کر واپس کریں گے. چونکہ اللہ پاک نے دیکھا کہ اس بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق جتنی حیثیت تھی وہ دے دی. تو تیسرا نسخہ آپ نے یہ تجویز فرمایا کہ جس سے تم کو حسد ہو اپنی حیثیت کے مطابق اور اس کی مناسبت سے کوئی چیز تحفے میں دے دو، کوئی چیز ہدیے میں دے دو، تو اس سے محبتیں بڑھیں گی. اس کی محبت تمہارے لیے، تمہاری محبت اس کے لیے، طرفین سے محبتیں بڑھیں گی. اور چوتھی چیز آپ نے یہ تجویز فرمائی کہ کبھی کبھار اس کی دعوت کر دو، اس کا اکرام کرو، اور اگر کبھی سفر پر جانا ہو تو سفر پر جانے سے پہلے اسے مل کر جاؤ، سفر سے واپسی پر آؤ تو اس سے ملاقات کرو. تو یہ چار پانچ چیزیں آپ نے تجویز فرمائی کہ روزانہ اس کی ترقی کے لیے دعا کرو، اور نمبر دو فرمایا کہ محفل اور مجلس کے اندر اس کی تعریفیں کیا کرو، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ گاہ بگاہ اس کو تحفے تحائف دیا کرو اپنی حیثیت کے مطابق، اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھار اس کی دعوت کرو، اور اس کے علاوہ اگر کبھی سفر پر جانا ہو تو اس سے مل کر جاؤ، واپس آؤ تو اس سے مل لو. یہ چار پانچ چیزیں آپ نے تجویز فرما دی. فرمایا کہ تین ہفتے تک اس پر عمل کرو. تین ہفتے تک ان مرید نے عمل کیا، اور پھر حضرت کو خط لکھا کہ حضرت آپ کے بتائے ہوئے علاج پر میں نے جو تجویز کی تھی عمل کیا، بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوا. حضرت نے فرمایا کہ تین ہفتے مزید اس پر عمل کرو، کہ اس کے لیے ترقی کی دعا کرو، محفل اور مجلس میں اس کے اچھے تذکرے کرو، اس کو تحفے تحائف دیا کرو، اور ساتھ میں اس کی کبھی کبھار دعوت کر دو، اور جب کبھی جاؤ تو ملتے ہوئے جاؤ، واپس آؤ تو اس سے مل لیا کرو. اس پر مزید عمل جاری رکھو. تین ہفتے بعد آگاہ کرنا. تین ہفتے بعد پھر خط آیا اور لکھا کہ حضرت جس سے مجھے حسد تھا، جس کے لیے میں جلتا تھا، کرتا تھا، آج اس سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی. تو وہ حسد اس علاج کی بدولت محبت میں تبدیل ہو گیا. تو ہم اور آپ بھی اپنے سینے میں جھانک کر دیکھ لیں، ہمارے گھرانوں میں، خاندانوں میں جہاں کہیں یہ نفرت ہو، حسد کا بیج جہاں کہیں پڑا ہوا ہو. گھرانوں میں خاص طور پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، نفرتوں کے بیج پڑے ہوئے ہوتے ہیں. خاص طور پہ وہ قریبی رشتے جن کا ساتھ رہنے کا سلسلہ ہے، ایک فیملی ہے، جہاں مل جل کے رہنا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے تقابل، ایک دوسرے کی ضد بازی، ایک دوسرے سے مقابلے بازی، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش، یہ چیزیں آپس میں گھرانوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتی ہیں. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں، اس کے برعکس یہ عمل کر لیے جائیں کہ انسان پیار محبت کی فضا قائم کرے، تو بھائی بھائی بن کر رہیں گے، سگے رشتے میں اور زیادہ اتفاق اور اتحاد اخوت پیدا ہوگی، ہمدردیاں پیدا ہوں گی. اور پھر اگر علاج کرنے کے اندر اخلاص اور مخلصانہ انداز سے وہ رشتے جن میں زیادہ تر نفرتیں ہوتی ہیں، گھروں کے اندر عام طور پر شکایتیں آتی ہیں، جہاں کہیں مل جل کے رہنے کا سلسلہ ہے، ساس بہوؤں کے جھگڑے آتے ہیں آئے دن، میاں بیوی ان میں جب نئے سلسلے ہوتے ہیں تو شوہر بیچ میں پھنس جاتا ہے، ایک طرف والدہ ایک طرف بیوی، بیوی والدہ کی شکایت کرتی ہے، والدہ بیوی کی شکایت کرتی ہے، شوہر بیچ میں پھنسا رہتا ہے کہ میں امی کا ساتھ دوں تو بیوی ناراض، بیوی کے ساتھ دوں تو امی ناراض. تو ایسے موقع پر ایسے گھرانوں کے اندر بڑے پیار محبت سے اپنائیت کے ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور توازن کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. نہ تو ایسا ہو کہ جھکاؤ اور میلان خالصتاً والدہ کی طرف ہو، بیوی کی بالکل بھی خیر خواہی نہ ہو، اس کی اپنائیت کے معاملات نہ ہو، اس کو تحفظ نہ دیا جائے، اس کی طرف داری نہ کی جائے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ صرف انسان بیوی کا ہو اور والدہ کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے. دونوں طرف کے رشتوں کو مقدس رشتے ہیں، برابری کا معاملہ رکھتے ہوئے دونوں کے اندر توازن برقرار رکھ کے انسان اعتدال کے ساتھ چلے تو یہی رشتے پیار محبت کے اندر بدل سکتے ہیں. یا جہاں کہیں انسان کے غیریت والے معاملات ہیں لیکن نفرتیں تھیں، تو یہ علاج انسان اگر کرے، اس کو اپنا لے، تو وہاں نفرتیں محبت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں. تو غرض یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ نسخے جو ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ اسی لیے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو یقیناً ہماری کامیابی ہے. عمل نہ کرے تو یقیناً زندگی تو انسان کی گزر جائے گی لستم پستم، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنے نقصانات اپنے ساتھ انسان لے کر گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ حسد انسان کے لیے نعمت بھی بن جاتا ہے. حاسد کے حق میں تو نقصان ہے، لیکن جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے اس کے حق میں یہ حسد بعض دفعہ نعمت بن جاتا ہے. دو افراد ہیں، ایک ہے حاسد جس کو کہا جاتا ہے حسد کرنے والا، ایک ہے محسود جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے. تو حاسد اگر حسد کی آگ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج تو تجویز کر دیا کہ انسان اپنے حسد کے اوپر قابو پائے، روک تھام کرے، اور اس کا علاج جو بتایا گیا اس پر عمل کر لے، تو انشاءاللہ اس کا حسد محبت میں تبدیل ہو جائے گا. اور دوسری طرف انسان بن جاتا ہے محسود کہ معاشرے میں اگر اس نے ذرا سی ترقی پائی تو ہر طرف سے اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں. تو محسود بننے کے لیے بھی علاج اللہ پاک نے ہمارے لیے مقرر رکھا ہے کہ انسان نہ تو حاسد بنے نہ محسود. حاسد بنے گا تو نقصان اپنا، کہ اعمال بھی ضائع، عبادات بھی زیادہ ضائع، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی انسان مردود، محرومی کے معاملات اور مصیبت میں مبتلا، غم میں مبتلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے، آخرت کے وبال الگ. اور محسود بنے تو محسود بننے میں بھی انسان کو نقصانات کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے. تو محسود بننے سے بچاؤ کے لیے بھی اللہ پاک نے ہمیں علاج عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ حسد انسان کے حق میں نعمت بنتا ہے. وہ کس طرح؟ فرمایا کہ حاسد جب کسی سے حسد کرنے پر آ جائے تو محسود اس حسد کی وجہ سے بجائے یہ کہ یہ بھی انتقامی کاروائی کرے، حسد کا جواب حسد سے دے، اس کے بجائے یہ رجوع اللہ کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ سے اپنے لیے حفاظت مانگتا ہے، اللہ کی امان مانگتا ہے. تو یہ رجوع اللہ کے لیے جو سبب اور ذریعہ بنا اس کا حسد بنا، اس حسد کی وجہ سے اس کو گویا کہ اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو گیا. لیکن اگر حسد کا جواب پلٹ کر حسد سے دیا تو وہ تو تھا مجرم، یہ بھی مجرم بن گیا. تو فرمایا کہ یہ حسد اس محسود کے حق میں بعض دفعہ نعمت بن جاتا ہے کہ اس نے اس حسد کی وجہ سے رجوع اللہ کیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بھائیوں کو ان سے حسد ہوا. حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہ سارے ستیلے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بھی تھے اور لاڈلے تھے اپنے والد ماجد کے. اللہ پاک نے خواب دکھایا، اس خواب کا تذکرہ سورہ یوسف کے شروع میں موجود ہے. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر کہ میں نے دیکھا کہ یہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا جان سمجھ گئے کہ تمہارے ساتھ کوئی ترقی کا معاملہ ہونے والا ہے من جانب اللہ. تو اس وقت جو انہوں نے ان کو تنبیہ کی فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا, فیکیدوا لک کیدا, وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بات یہ کہ انسان کا دشمن شیطان ہے, وہ کھلا کھلا دشمن ہے, وہ تمہارے بھائیوں کو ورغلا دے گا. اگر اس خواب کا تذکرہ تمہارے بھائیوں کے سامنے آ گیا, وہ سمجھ گئے کہ تمہیں کچھ ترقی ملنے والی ہے, کوئی تمہارے ساتھ خصوصی معاملہ ہونے والا ہے, تو وہ اس سے پہلے ہی تمہارے ساتھ نقصان کا معاملہ کریں گے. حسد تو ان کو پہلے سے تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب یہ خواب کا معاملہ ہوا تو والد کی محبت اور شفقت اپنے اس لاڈلے بیٹے کے ساتھ اور زیادہ بڑھ گئی کہ یقیناً مستقبل میں اس بیٹے کے ساتھ خصوصی معاملات ہونے والے ہیں. اس شفقت اور محبت کو دیکھ کر بھائیوں کے حسد کی آگ اور بھڑک گئی, حتیٰ کہ اس آگ کے بھڑکنے کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی ٹھان لی. کہا کہ ابا جان ہمارے اس چھوٹے ستیلے بھائی کے ساتھ بڑا لاڈ پیار کرتے ہیں, اس کو راستے سے ہٹاؤ. پوری پلاننگ کی کہ ابا ہم لوگ جا رہے ہیں کھیل کود کے لیے, اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں. ابا نے کہا نہیں, یہ چھوٹا ہے, تم کھیل کود میں لگ جاؤ گے جنگل کے اندر, ایسا نہ ہو بھیڑیا آ کے اس کو کھا لے. کہا نہیں نہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور وہی وہاں لے گئے, بڑے وعدے وعید کر کر وہاں پہنچنے کے بعد ایک ویران کنویں کے اندر پھینک دیا, قمیض اتار لی اور اس کو تھوڑا پھاڑ دیا, چیر پھاڑ کے نشان بنائے اور جھوٹا جھوٹا خون اس کے اوپر ڈال کے لے آئے روتے ہوئے. کہا کہ ابا وہ ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. تو حسد کی آگ نے بھائیوں کو بھڑکایا اور یہاں تک پہنچایا کہ اپنے اس معصوم بھولے بھالے خوبصورت بھائی کو زندہ سلامت اس کنویں کے اندر پھینک دیا. ابا جان نے پہلے ہی نصیحت کی تھی کہ لا تقصص رؤیا, تو یہاں پر حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ انسان معاشرے کے اندر محسود بننے سے بچاؤ کے لیے اپنے جتنے بھی اس کی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں کوشش یہ کرے کہ ان کی نمائش نہ ہو. مال ہو, اولاد ہو, ترقیاتی اور دوسرے معاملات ہوں, کوئی بھی اللہ پاک نے اس کو نعمتیں دی ہیں, تو کوشش یہ کرے کہ انسان ہمیشہ چھپا کے رکھے, معاشرے کے اندر خود ظاہر نہ کرے. نعمتوں کی جتنی زیادہ نمائش کی جائے گی اتنے ہی زیادہ حاسدین پیدا ہوں گے. اسی لیے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر دی تھی کہ اپنے اس قصے کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو ایک چیز جو معاشرے کے اندر محسود بننے سے بچاؤ کا سبب ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ سفید پوش رکھے, خفیہ رکھے اپنے آپ کو, اپنی نعمتوں کو. اللہ پاک نے جو بھی اس کے ساتھ فراوانی کے معاملات کیے جس انداز سے بھی کیے, کوشش کرے کہ ہمیشہ وہ پوشیدہ رہے, اس کے چرچے اس کے تذکرے لوگوں کے سامنے زیادہ نہ ہوں. اور دوسری چیز جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی اس کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ آپ کے اوپر ایک یہودی حاسد نے جو بڑا پکا تکا مومن مسلمان بنا ہوا تھا, لبید ابن احصم, منافق تھا لیکن یہودیوں کے ساتھ حلیف تھا, اندر سے پکا یہودی تھا, اوپر سے مسلمان بن کے بڑی اپنائیت دکھا کر ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس کے اندر حاضر باش رہا کرتا تھا. تو اس نے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے ایک نوجوان صحابی تھے جو حضور کے بڑے قریبی تھے, اس کو جھانسے میں لیا ان نوجوان صحابی کو اور ان کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا, آپ کے کچھ بال اور آپ کے زیر استعمال کچھ چیزیں وصول کی تبرک کے طور پر, اس پر پھر جادو کیا اور جادو کر کے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا. اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا چونکہ آپ تھے پاکیزہ, جادو اتنا خطرناک کیا تھا کہ اگر کسی اور پر ہوتا تو بہت زیادہ نقصان دہ اور مہلک ہوتا. آپ پر یہ اثر ہوا اس جادو کا کہ آپ کے اوپر بھول ہونے لگی, کوئی کام جو آپ نے نہیں کیا ہوتا تو آپ کو یہ لگتا تھا شاید میں نے کر لیا. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا, عصر کی نماز کا میں گزر چکا تھا, اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے مجھ کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں, آپ نے پھر نماز عصر پڑھی تو آپ کے اوپر بھول کا غلبہ ہونے لگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک اس کشمکش میں اور اس بندش میں آپ رہے, حتیٰ کہ ایک دن آپ سو رہے تھے تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے، ایک سرانے بیٹھ گئے، ایک پاتیانے. سرانے والے نے پاؤں والے سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے، تو پاؤں والے نے کہا کہ آپ مسحور ہیں، آپ کے اوپر جادو کیا گیا. اس نے اس سے پوچھا کہ کس نے کیا، کہا کہ لبید ابن حاصم نے. کہا کہ کس چیز پر کیا، بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور بال اور کھجور کا پھل جس اس میں خوشے میں نکلتا ہے اس کے اندر جادو کر کے گرہ لگا کر اس کو بئر ذروان نامی کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا گیا. آپ بیدار ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمیں ہماری بیماری کا سبب بتا دیا گیا اور آپ یہاں سے چل پڑے. حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آپ کے اوپر اللہ پاک نے آخر کی دو سورتیں نازل فرمائیں، سورہ فلق سورہ ناس. آپ وہاں پہنچے صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس کنویں پر، وہاں اس نشاندہی کے وجہ پہنچے، فرمایا کہ ہاں خواب میں مجھے یہی کنواں دکھایا گیا، اس کی گہرائی کے اندر پتھر کے نیچے سے جب دیکھا تو وہ جادو کا پتلا نکلا جس کے اندر کنگھی کے اندر بالوں کے اندر گرہ لگا کر باقاعدہ جادو کیا گیا تھا. سات گرہ لگی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق سورہ ناس نازل ہوئی. آپ سورہ فلق کی اور سورہ ناس کی آپ نے تلاوت شروع کی. ان دونوں سورتوں کی جو آیات ہیں وہ ہیں 11. آپ ایک ایک آیت تلاوت کرتے گئے، وہ ایک ایک گرہ کھولتے چلے گئے اور گرہ آسانی سے کھلتی چلی گئی اور دیکھتے دیکھتے آپ کی طبیعت میں بشاشت آتی چلی گئی اور آپ کی جب وہ صورت مکمل ہوئی یہ 11 گرہیں کھلی اور آپ بالکل حشاش بشاش اپنی پرانی کیفیت پر آ گئے. دماغ پر جو بوجھ تھا، جو بوجھل پنا تھا، جادو کا اثرات زائل ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گویا کہ جادو کے ذریعے سے اللہ پاک نے امت کو ایک بہترین نسخہ عطا فرما دیا کہ جادو، حسد، کسی بھی قسم کا نقصان دے، کوئی بھی چیز ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں تیسری صورت بھی ساتھ میں ملائی، فرمایا کہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پوری اور اس کے ساتھ سورہ فلق سورہ ناس. فرمایا کہ ان تینوں صورتوں کو جو شخص صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر رہے گا، کوئی چیز دنیا کی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ تو جادو نہ حسد. یہ دونوں صورتیں ہمیں چاہیے کہ یاد بھی کریں اچھے طریقے سے، ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیں. بہت زبردست ایک ایک آیت اللہ پاک نے چن چن کر عطا فرمائی. اس میں اس حسد کا بھی علاج آ گیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ میں حاسد کے حسد سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ حسد کرنے پر آ جائے. تو انسان محسود بننے سے اگر اپنا بچاؤ چاہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ نمائش نہ کرے، جیسے حضرت یوسف کے قصے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ صبح فجر کے بعد اور شام مغرب کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر پڑھ لیا کرے اور رات کو سوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیل لیا کرتے تھے. خود بھی انسان بھونک لے اور اپنے بال بچوں پر بھی بھونک دے تو انسان کبھی بھی معاشرے کے اندر محسود نہیں بنے گا، اس کے حاسدین خود ہی اپنی موت آپ مر جائیں گے. تو یہ دو چیزیں ہیں، حاسد اگر انسان ہے تو اس حسد کا علاج بھی تجویز کر دیا، اور محسود بننے سے بچاؤ انسان چاہتا ہو تو اس کے لیے 3 صورتوں کو انسان پلے سے باندھ لے، فجر کی نماز کے بعد یہ 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ لے، شام تک تمام بلاؤں سے، تمام شرور اور فتنوں سے اللہ پاک کی حفاظت آ جائے گا. مغرب کے بعد پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے قلعے کے اندر آ جائے گا، کوئی چیز دنیا کی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. شرط یہ ہے کہ کامل ایمان کے ساتھ، کامل اعتماد کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ پاک نے یہ صورت اسی لیے اتاری کہ امت کو ایک بہترین نسخہ عطا کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حاسد بننے سے بھی بچائے، محسود بننے سے بھی بچائے، اور ہمیشہ ان تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت رکھے جس کی وجہ سے ہماری روحانیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ. یعقوب بھائی کے ماموں ہیں جناب انوار الحق صاحب، اسپتال میں داخل ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کو بھی اور ہمارے مغل صاحب نوازی کی اہلیہ محترمہ بیمار ہیں ان کے لیے بھی اور تمام بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. الہ العالمین آپ ہمارے مالک اور خالق ہیں، ہمارے دل آپ کے قبضے قدرت میں، ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دیجیے، روحانیت سے مالا مال فرمائیے، نورانیت عطا فرمائیے، اور جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان سب سے ہمیں پاکیزگی نصیب فرمائیے، اچھے اخلاق عطا فرمائیے، برے اخلاق سے ہم سب کو چاہیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے، اچھی صحبت ہمارے لیے آسان فرمائیے، بری صحبتوں سے ہمیں بچائیے، ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے، بھائی بھائی بن کر زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجئے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.